أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو صدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على تمام تعریفیں اس خدائے رحمان الرحیم کے لیے جس نے انسان کو اس کی آمد سے پہلے نعمت والدین سے سرفراز کیا اور تمام ہٹ گئے درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کی تعلیمات کی برکت سے دنیا میں آنے سے پہلے انسان کو نعمت ولایت سے والدین نے کامیاب کیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصحره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. خدایا ہمیں عزت نام حسین عطا فرما دنیا میں اور آخرت میں. خدا کے لطف و کرم کے ساتھ، اس کے جذبہ شکر کے ساتھ کہ اس نے قوت گویائی کو بحال رکھا اور کل رات کے بعد سے آج مجلس اعضاء تک بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور اس پر مالک کا احسان یہ کہ اس نے ہر آل فال بولنے کے بجائے ذکر آل محمد کا شرف بخشا ہے. اس میں ایک طرف خدا کا شکریہ ہے اور ایک طرف ان کا شکریہ ہے کہ جن کے لب نہ ہوتے تو میرے لب کہاں سے ہوتے، جن کی زبان نہ ہوتی تو میری زبان کو گویائی کیسے ملتی، جن کا وجود نہ ہوتا تو میرا وجود کس کے مرہون منت ہوتا. آئیے عظمت خدا کے ساتھ عظمت والدین کو یاد کرتے ہوئے، گرچہ عنوان تو وہی ہے حیات طیبہ عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام، اور حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے استعارتاً ایک جملہ لیتے ہوئے کہ وفا جس کو کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. تو وفا آتی کہاں سے ہے؟ یہ خود سے نہیں آتی، خدا سے آتی ہے. اور خدا نے جب والدین کے خدمت کو وفا کا نام دیا کہ دیکھو وفا کا ترجمہ ہے، عہد وفا، جو وعدہ کیا ہو اسے پورا کر دینا۔ تو ایک وعدہ خدا نے والدین سے لیا اور ایک وعدہ خدا نے اولاد سے لیا۔ والدین سے تربیت کا وعدہ اور اولاد سے اطاعت کا وعدہ۔ وہ اپنا وعدہ پورا کریں جزا ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں۔ تم اپنا وعدہ پورا کرو، جزا تمہارے لیے، ان کے لیے نہیں۔ کبھی کبھی کبھار ہم دونوں کو مربوط کر دیتے ہیں کہ اگر وہ کریں گے تو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو بہت مشہور معروف آیت ہے، ہمیشہ صاحبان ایمان کی دعاؤں میں شامل رہتی ہے۔ آیت بھی ہے، دعا بھی ہے، مدعا بھی ہے، مطلب بھی ہے، فائدہ بھی ہے، ولایت کا عنوان بھی ہے۔ اللہ کے حبیب کا جملہ قرآن کا حصہ بنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کا ایڈریس سب کو زبانی یاد ہوگا انشاءاللہ، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل ہے، سورہ الاسراء بھی کہیے اسے، اور اس کی آیت نمبر 24 جس میں خدا نے اعلان کیا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس سے پہلے ایک لفظ ہے، کلمہ ہے، لفظ قل، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ خدا کہلوانا چاہتا ہے، خود سے کوئی نہیں کہتا، خدا کہلوانا چاہتا ہے۔ جس جملے کو خدا کہلوانا چاہے وہ جملہ کہنا بھی عبادت ہو جاتی ہے۔ جیسے خدا کہلوانا چاہتا ہے، قل ہو اللہ احد، خدا کہلوانا چاہتا ہے، قل اعوذ برب الناس، خدا کہلوانا چاہتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، خدا اسی انداز سے کہلوانا چاہتا ہے، قل یا ایہا الذین ہادو سورہ جمعہ، خدا کہلوانا چاہتا ہے، قل یا ایہا الکافرون لا اعبدو، جب تک یہ مکمل نہیں ہوگا۔ خالی کافرون پہ رکوں گا نہیں میں، قل یا ایہا الکافرون نہ، لا اعبدو ما، خدا کہلوانا چاہتا ہے۔ تو جس بات کو خدا کہلوانا چاہتا ہے عبادت ہو جاتی ہے۔ عبادت کے خدا کہلوانا چاہتا ہے، سنت کے مصطفیٰ پڑھ کے بتاتے ہیں، تو عبادت بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کا ترجمہ، گرچہ یہ آیت ترجمے کی محتاج نہیں ہے، خود اس کے الفاظ خود ترجمہ ہیں۔ جب کبھی انسان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو ایک اشارہ میں پہلے کر چکا کہ مشکل پیش آتی ہے، جب تک مذہب سمجھ میں نہ آئے تو انسان ماں کو پکارتا ہے، اور جب مذہب سمجھ میں آ جائے تو مذہب جس کا ہو اس کو پکارتا ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی ماں کو بھی علی کو پکارتے ہوئے دیکھا، ہمارا مذہب بھی وہی جو ماں کے الفاظ ماں کو پکارے اور ماں علی کو پکارے۔ تو اب لفظ رب، یہ ماں کے عنوان سے کیوں شروع کیا میں نے، کہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکلات میں جیسے اولاد ماں کو پکارتی ہے، ایسے بندہ اپنے رب کو آواز دیتا ہے، اور ہر نبی نے اپنے رب کو پکارا اور ایسے پکارا کہ خدا نے اس کی دعا قبول فرمائی، رب اشرح لی صدری۔ کبھی سینہ تنگ ہونے لگا تبلیغ کی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے، تو حضرت موسیٰ خدا کی بارگاہ میں یا اللہ یا رحمان کہہ کر نہیں، رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، میرے سینے کو کھول دے۔ اور کبھی خدا نے اپنے حبیب کو وہ مرحلہ عطا کیا، حبیب کہا کرو رب زدنی علما، کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، تو میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ جب کبھی انبیاء نے خدا کو پکارا، تو لفظ رب سے پکارا. سنت انبیاء ہے کہ خدا کو خدا کہہ کر نہ پکارو. ہے خدا, ہے رحمان, ہے رحیم, ہے رؤوف, ہے لطیف, مگر جب کوئی مشکل پیش آئے تو پکارو رب کو رب کہہ کر, تو مشکل بڑی آسان ہو جاتی ہے. واقعا انسان کیا سمجھ سکتا ہے رب کے ترجمے کو. شاید مجھ جیسا طالب علم اس کو بیان کرنا بھی چاہے تو بہت آسان لفظوں میں رب اصل میں تین حرف کا ملا ہوا ایک جملہ ہے. رب دو مرتبہ بے ہے, دو مرتبہ بے ہے, ایک مرتبہ را ہے. رب, رب بھی اضافت کیجئے. تو میرا رب, میرا رب, فخر ہے کہنے والے کو میرا رب. ایسا رب, ایسا رب کہ جیسا رب کسی کو نہ ملا, ایسا رب ہے میرا. اور ربنا ہمارا رب, اللہ اکبر. جب خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو معصوم نے عظمت والدین کے عنوان سے ہم سب کو طریقہ سکھایا کیسے دعا مانگو. والد صاحب کے لیے, والدہ کے لیے کیا مانگو, اور تم کیا دے سکتے ہو اپنے ماں باپ کو. بھلا جو لے کے پلا ہو وہ کیا دے کر پالے گا. لے کے پلے ہیں, خون لے کے پلے, ہڈیاں لے کے پلے, ماں کے مکان میں جگہ لے کے پلے, باپ کے سلم میں علاقہ لے کے پلے, محبت لے کے پلے. تو ہم لے کے پلے ہیں, اپنے ماں باپ کو کیا دے کے پالیں گے. تو انسان کا تصور اگر ایسا ہے تو گمراہی کے سوا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. میں پالتا ہوں تو کیا ماں باپ کو کیا دے سکتے ہیں آپ, کچھ دے سکتے ہیں. مگر انسان پھر بھی نادان ہے. یہ عنوان اتنا زیادہ تکرار کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہر صبح ہر شام یہ عنوان ذہن میں رہے, کم از کم دعا کے انداز سے رہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. انسان کو احساس تو رہے کہ والدین کو سوائے دعا کے اور کچھ دے نہیں سکتے, کہ جو دو گے وہ والدین کا ہی تو دیا ہوا ہے. تم سمجھتے ہو کہ تمہارے بازوؤں نے کمایا ہے, بازوؤں میں طاقت نہ آتی. اگر ماں بازوؤں کو سیدھا نہ کرتی, اللہ اکبر, کتنی محنت ہے. سر کو رکھتی تھی نرم جگہ پر تاکہ سر کا انداز تبدیل نہ ہو جائے, بازوؤں کی مالش کیا کرتی تھی تاکہ بازوؤں میں طاقت پیدا ہو جائے. جب چلنا شروع کیا گھٹنیوں تو ماں بچے کی ٹانگوں پر مالش کیا کرتی تھی کہ توانائی تو آ جائے. انسان اس کے بعد کہتا ہے کہ میں ماں باپ کو دیتا ہوں. نہ انسان اپنے ماں باپ کو کچھ دے سکتا ہے, بلکہ جب دے گا تو دے گا نہیں, ان کی دعائیں لے گا. یہ تو بہانہ ہے, بالکل جیسے درود کا بہانہ ہے. درود دینے کا نام نہیں ہے, درود لینے کا نام ہے. لگتا کچھ ایسے ہے کہ دیا ہے, دیا نہیں ہے. قبر کی اندھیرے کے لیے ایک دیا ہے. کیا دیا, کیا دے سکتا انسان. ہاں, وہ درود جو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف ابن یعقوب علی نبینا و علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تھا, اور جس کو 313 مرتبہ, کیونکہ روز جمعہ ہے نا, روز جمعہ المبارک میں درود کی بڑی فضیلت ہے, اور اتنی فضیلت کسی اور عمل کی نہیں, کسی اور عمل کی نہیں. اور کچھ نہ کر سکو, کوئی اور عبادت نہ ہو سکے تو درود تو پڑھ دیا کرو نا. حضرت یوسف قید خانے میں ہیں, اور قید خانہ جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, ہوتا قید خانہ ہے سوائے ایک قید خانے کے. سارے قید خانے مصیبت کا عنوان ہیں سوائے ایک قید خانے کے جو رحمتوں کا عنوان ہے, اور اس قید خانے کا نام شکم مادر ہے. اس قید خانے کا نام شکم مادر ہے, اس سے حجت خدا جنت بتائے. امام محمد باقر علیہ السلام کا جملہ ہے نا, اور کیا عمدہ جملہ ہے. جب پوچھنے والے بہت مشہور روایت ہے, میں دہرا رہا ہوں, کبھی بھی یہ خیال نہ کیجئے کوئی نئی بات بیان ہو رہی, یہ بات تو وہی ہے. البتہ ذکر ان نفعت ذکر, یاد دہانی کراتے رہو حبیب جب تک یاد دہانی کرانا فائدہ مند رہے. تو مجلس میں آ کر کب نقصان ہوا کسی کا جو آج ہوگا؟ ہمیشہ فائدہ ہی ہوا ہے نا, نہیں ہوا؟ حیرت کی بات ہے اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں صلوات پڑھے محمد والے محمد, یہاں تو جسم کا رزق بھی ملتا ہے اور روح کا رزق بھی ملتا ہے, بس فرق اتنا ہے کہ جسم کا رزق جہاں سے چاہو مل جاتا ہے, روح کا رزق صرف نام حسین سے ملتا ہے. تو ایک قید خانے کی مثال جناب یوسف کی, ہر قید خانہ مشکلات کا عنوان ہے. مگر امام فرماتے ہیں جب سوال کیا عیسائی راہب نے کہ یہ بتائیے کہ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جنت میں رہے گا, کھائے گا اور پیے گا, مگر اسے بولو براز کی حاجت نہیں ہوگی. تو اس کی مثال کچھ موجود ہے دنیا کے اندر کہ کھائیں اور پئیں اور کوئی زحمت نہ ہو واش روم یوز کرنے کی, بول براز. بظاہر تو کوئی جواب سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان جتنا بھی لائٹ سے لائٹ کیوں نہ کھائے, بالآخر انسان کو برحال جانا ہوگا اپنے حاجات کے عنوان سے ٹوائلٹ. بات واضح ہے, فطرت ہے. مگر سلام ہو اس حجت پر جس کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. مثال موجود ہے اور ایسی مثال ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, نہ عیسائی نہ یہودی, نہ خدا کو نہ ماننے والا اور نہ خدا کو ماننے والا, انکار کوئی کر نہیں سکتا. کون سی مثال ہے؟ فرمایا شکم مادر میں 9 مہینے رہے تھے, خوراک تو ملتی تھی, خوراک نہ ملتی تو بڑھتے کیسے؟ خوراک تو ملتی تھی اور بولو براز کی حاجت نہیں ہوتی تھی. تو ایک ہی قید خانہ ایسا ہے, اسے جنت کی مثال دی گئی, ورنہ ہر قید خانہ مشکلات کا عنوان ہے. ٹھیک ہے, جناب یوسف قید خانے میں. اور اب خیر یہ موضوع الگ ہے کہ آپ نے قید خانے کو خدا سے خود ہی تو مانگا تھا اور اب مشکلات ہو گئیں. جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ نے اب اپنی زبان میں کہوں ٹوٹکا بتایا ایک کہ قید خانے سے باہر نکلو گے کیسے. اگر وہ قید خانہ پاکستان کا ہوتا تو سرنگ کھودی جاتی کراچی کے اندر, ٹھیک, یا کسی اور جگہ پہ ہوتا تو آپ کو معلوم ہے کیسے راستہ نکالا جاتا ہے. لیکن وہ قید خانہ مشکلات والا قید خانہ ہے. آپ نے ایسا ٹوٹکا دیا کہ اگر کوئی آج اپنے آپ کو قید خانے میں سمجھے, قید خانے کا مطلب دیوار نہیں ہے, قید خانے کا مطلب حبس اپنے اندر محسوس کرے, یہ راستہ بند ہو گیا جاب یہاں مل سکتی تھی, یہ راستہ بند ہو گیا جاب یہاں مل سکتی تھی, یہ راستہ بند ہو گیا یہ رشتہ دار میرے کام آ سکتے تھے, وہ راستہ بند ہو گیا اب میں قید خانے میں ہوں. ایک آزاد انسان بھی قید خانے میں ہو سکتا ہے اگر چاروں طرف سے مشکلات سے گھیر لیں. تو 313 مرتبہ اس لیے میں نے بات کو آسان کیا, اتنا پھیلایا کہ کوئی قید خانے کو سوچ کر ہی دعا نہ پڑھے, بلکہ جب کبھی تنگی نفس محسوس ہو، اولاد اطاعت نہیں کر رہی، ماں باپ انتقال کر چکے، رشتہ دار منہ موڑ چکے، روزگار نہیں مل رہا، تو کروں کیا؟ 313 مرتبہ وہ پڑھو جسے جبرائیل امین نے تعلیم دیا، یا رب محمد و آل محمد. پہلا جملہ، یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، وعجل فرج محمد و آل محمد. یا بعض جگہ عجل فرج آل محمد، دونوں باتیں برابر ہیں. ترجمہ، اے محمد اور آل محمد کے رب، درود بھیج محمد اور آل محمد پر، اور کشادگی دے محمد و آل محمد کے لیے. یہ تین جملے 313 مرتبہ جبرائیل امین نے تعلیم دیے جناب یوسف نے زندان میں. ان جملات کو 313 مرتبہ، اور 313 کا فلسفہ تو الگ ہے، بس اتنا یاد رکھیں جتنا بتایا گیا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، اس لیے کہ ناپ تول کا بڑا مسئلہ معین رہتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی سے پیسے لیے ہوں، گنے بہر لے لیے ہوں؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے پیسے لیے ہوں، گنے بغیر لیے ہوں؟ گن کے لیں گے نا، تو گن کے پڑھیے 313 مرتبہ، نہ کم نہ زیادہ. اور اس کے بعد لفظ رب سے بات کا اور آگے بڑھاتے ہوئے، ماں باپ کے حق میں دعا سکھائی، ایک درود سکھایا، ایک دعا سکھائی، ارحمہما. ان دونوں پر، کون دونوں؟ میرے والدین. لوگ ترجمہ کر جاتے ہیں اشتباہن یا سبقت لسانی کی بنیاد پر بوڑھے والدین، نہیں، ارحمہما، میرے والدین پر رحم کر دے. والدین زندہ ہوں تو رحم کر دے، بوڑھے ہوں تو رحم کر دے، جوان ہوں تو رحم کر دے، بیمار ہوں تو رحم کر دے، ہاں غریب ہوں تو رحم کر دے، امیر ہوں تو رحم کر دے، شہر میں ہوں تو رحم کر دے، سفر میں ہوں تو رحم کر دے، تو رحم کر دے. اور اگر خدا رحم کرتا ہے تو رحم کا نام کیا ہے؟ کبھی تصور کیا ہے کہ اس دعا کا مطلب؟ کل بات پڑھے محمد و آل محمد، تو رحم کر دے. میں آسان کر لیتا ہوں، میں بہت ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، بہت قریب کرتا ہوں آپ کو. یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان پر رحم کرتے ہیں؟ اگر یہ بچہ پانی مانگ لے، آپ کے سے کوئی رشتہ نہ ہو، آپ کیا کریں گے؟ اپنے پانی کو روک کر، اپنی پیاس کو روک کر پانی پلائیں گے اسے، بچے پر رحم کریں گے؟ کریں گے نا. کہیں کوئی انسانیت اور ہمدردی کی بنیاد پر کوئی مشکلات کا شکار ہو، گر رہا ہو، اس کو ہاتھ پکڑ لیں گے؟ آپ رحم کیا آپ نے، ٹھیک. تو رحم کیا جاتا ہے شخصیتوں کو دیکھ کر، کہ چھوٹا ہے تو چھوٹا رحم، بڑا ہے تو بہت اچھے انداز سے رحم. مگر رحم، رحم کا مطلب یہ کہ کبھی انسان سوچے، عجیب ظلم ہے واقعہ، کہ غیروں پر رحم کرتا ہے، اپنے ماں باپ پر رحم کرنے پہ تیار نہیں ہے. اس کی دعا منافقت ہے، کہ خدا سے کہے رحم کر دے اور خود والدین پہ ظلم کر رہا ہو. رحم کے مقابل ظلم، ایسے ہی ہے نا. تو اب خدا سے تو کہتا ہے کہ رحم کر دے، اور خود کر رہا ہے ظلم. ظلم کیا ہے والدین پر؟ پر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہارے والدین تم کو ظلمن مار بھی رہے ہوں، لفظ ظلم امام نے استعمال کیا، ظلمن مار رہے ہوں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ ظلمن مار رہے ہوتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ جھنجھلاہٹ، اپنی ٹینشن. آدم اسباب تربیت اولاد کے، بچے نے گلاس توڑ دیا، باپ نے تھپڑ رسید کیا تو گلاس تو ٹوٹ گیا، تھپڑ آپ نے مار دیا. معصوم فرماتے ہیں اگر تمہارے والدین ایک ہی گلاس کا توڑنا، ایک ہی گلاس کا ٹوٹنا، بچہ توڑے جب بھی اور خود سے ٹوٹے جب بھی، تربیت کا باپ یہ کہتا ہے، تربیت کا باپ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے گلاس کے توڑنے پر بچے کو مارا تو گلاس تو مارکیٹ سے آ سکتا ہے، شخصیت ٹوٹی. وہ مارکیٹ سے سلوات پڑے محمد و آل محمد نہیں ملتی. تو یہ موضوع کہیں بدل نہ جائے بات کو روکتے ہوئے کہ باپ مار رہا ہے، ماں مار رہی، ظلمن مار رہی. تو کیا اب انسان کو اجازت ہے کہ اپنے والدین کو صرف غصے کی نگاہوں سے گھور کر دیکھ لے؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین تمہیں ظلمن مار بھی رہے ہوں تو خبردار ان کو غصے کی نگاہوں سے بھی مت دیکھنا. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، آنکھ ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. ویسے والدین مارتے نہیں ہیں ظلمن، بلکہ ابھی ایک جملہ، راستے میں بات ہو رہی تھی کسی موضوع پر تو زبان پہ جملہ یہ تھا کہ اگر انسان کو کوئی دوسرا مارے تو ذلت ہے، اگر ماں باپ مارے ذلت نہیں ہے، عزت ہے. کبھی انسان ماں باپ کے ہاتھوں اگر پٹ رہا ہو تو اسے اپنی ذلت محسوس نہ کرے کہ پٹ کر نکھر جائے گا. اولاد کی، ماں باپ کی دعا لے گا تو کامیاب ہو جائے گا. تو ماں باپ اس طرح سے ان کا احترام، رب ارحمہما، تو دعا مانگنے والے پہلے خود تو رحم کرنا سیکھ، پھر خدا سے کہنا. اور بات بڑی آسان سی ہے، ارحم ترحم، رحم کر تاکہ تجھ پہ رحم کیا جائے. تو اپنے والدین پر رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور رحم کیسے کرو؟ بہت ساری مثالیں ہیں، خالی ایک جملہ. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ایسا کیس رسول کے پاس پہنچا ہے، بہت غور کیجئے گا، بہت پرانا واقعہ ہے، رسول کے زمانے کا تو پرانا ہی تو ہوگا، نیا تھوڑے سے روی. اور پرانے واقعے میں سبق نیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کل سنا ہو، کل دماغ کہیں اور ہو، آج سننے آج دماغ کہیں پر ہو. ہوتا ہے، مسائل پڑھنے والے کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ میں کوئی الگ سے بات نہیں کر رہا ہوں، ہم بھی آپ کے ساتھ، آپ کے جیسے لوگ تو ہیں، کبھی دماغ یہاں پر، کبھی وہاں پر. تو ایک ایسے شخص کا واقعہ کہ جو اپنے جوان بیٹے کا ہاتھ تھامے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچا ہے اور اپنے جوان بیٹے کی شکایت اللہ کے رسول کے سامنے کر رہا ہے، روتا جاتا ہے، بوڑھا باپ جوان بیٹا، اور رسول کے سامنے مکالمہ کرتا ہے، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے. پھر اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، بیٹا میں نے تجھے پالا پروان چڑھایا، تجھ پر محنت کی جب تک کہ تو اپنے قدموں پر کھڑے ہونے قابل نہیں ہو گیا، لیکن تیرے رویے سے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے تجھ کو نہیں پالا، تو نے مجھ کو پالا. ایسا ہے جب کبھی انسان پر جہالت اور ولایت سے دوری غالب آتی ہے، جب کبھی انسان پر تکبر عورت کراتا ہے، مال و دولت اسے اندھا کر دیتی ہے، یا عورت کی محبت گمراہ کر دیتی ہے، تو اپنے باپ کو اپنا غلام سمجھتا ہے۔ بوڑھا باپ کہتا ہے میں نے تجھ کو پالا ہے، لگتا ایسے ہے کہ تو نے مجھ کو پالا ہے۔ تو بیٹا کم از کم اس طرح تو بات کر لیا کر جیسے کوئی شریف انسان اپنے پڑوسی سے بات کرتا ہے۔ اب اگر اس جملے کے بعد بھی انسان نہ سمجھ سکے تو اور بات ہے، پہلے رحم خود کرنا سیکھیں، پھر کہیں ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ، اے میرے پروردگار، خدا سے یہ دعا مانگنے والا منافق ہے اگر خود رحم نہ کرتا ہو، خدا سے کہتا ہو رحم کر دے۔ اور اس کے بعد روایت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں امام، جب پوچھا گیا مولا سب سے افضل عمل کون سا، اعمال افضل، فرمایا تین عمل افضل ہیں، الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھنا افضل ترین عمل ہے، اور نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھنا افضل ترین عمل، اس کے برابر افضل عمل بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والجہاد فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، ایک طرف نماز ہو جو خدا سے ملائے، ایک طرف جہاد ہو جو انسان کو شہید کہلوائے، بیچ میں عظمت والدین ہو کہ جو نماز کی قبولیت کا بھی باعث ہو اور جہاد کی قبولیت میں شہادت کا مقدر بھی انسان کو دلوا دے۔ اطاعت والدین، اور امام رضا علیہ السلام کا جملہ، فرماتے ہیں پروردگار عالم نے کچھ باتوں کے ساتھ مربوط کر دی ہیں، مشروط کر دی ہیں، ان میں سے اگر ایک بات ہو تو دوسری بات لازمن ہوگی، کہ جب کوئی خدا کا شکریہ ادا کرے تو اس پر نعمت کا اضافہ ضرور ہوگا، اور قرآن کہتا ہے ان اشکر لی ولی والدیک، بندے میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر۔ لیکن کتنا ناشکرہ ہے انسان کہ دنیا کے تمام تر محبت کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہے مگر اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ دوست نے جاب دلوا دی، شکریہ ادا کر رہے ہیں، ماں باپ نے پالا، چلیں دو نعمتوں کا اور تذکرہ کر کے بات تمام کریں، ویسے تو بہت نعمتیں اللہ کی ہیں مگر مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ دو نعمتوں کے لیے، معصوم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں پر جب تک نعمتیں ہاتھ سے چلی نہ جائیں تب تک وہ یاد نہیں آتی، یہ وہ بھی نعمت ہے۔ ایک کا نام نعمت صحت ہے، ایک کا نام نعمت عافیت ہے۔ نعمت عافیت ملتی ہے ماں کی دعاؤں سے، نعمت صحت ملتی ہے باپ کی دعاؤں سے۔ نعمت صحت اور نعمت عافیت، مجھے نزلہ ہو گیا، ہاں موسم ہے نا، اور جب ناک بہنے لگی یعنی وہ ناک سے پرابلم شروع ہوئی، زکام ہو گیا، تو بار بار ناک کو صاف کرنا، ہاتھ لگانا، پریشانی میں آ گیا میں، تو شکوا تو ہوا کیا مشکل ہے، لاؤ ٹیبلٹ کہاں پر ہے، ہاں لاؤ گرم پانی، اور لاؤ جو شاندہ شریف کہاں پر ہے، وہ شریف آج کل زمان شریفوں کا ہے نا، ہمارے یہاں پاکستان میں سارے شریف ہیں، وردی والے بھی اور تلوار پڑے ہوں میں، ٹھیک ہے، تو وہ یعنی کہ انسان نے شکوا شروع کیا، کہاں ہے کہاں ہے، جب ناک نہیں بہ رہی تھی تو کبھی شکریہ کیا تھا؟ خود پوچھیے اپنے آپ سے کہ جب نزلہ نہیں تھا تب شکریہ کیا تھا کہ موسم نزلے کا ہے اور میں نزلے سے محفوظ ہوں؟ ہاں جب آنکھیں دکھنے کو آئیں تو رونے لگے، اور جب آنکھیں صحیح صحیح کام کر رہی تھیں تو کس کو یاد تھا کہ آنکھیں بھی کوئی نعمت ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو جب کبھی انسان نعمت صحت کو یاد کرے، اب وقت کو دیکھتے ہوئے کہ بہرحال ایک ذمہ داری ہے کہ وقت کے اندر بات مکمل کی جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماں بھی اپنے بچے کو اتنا بھراتی ہے جب تک کہ اس کا پیٹ فل نہ ہو جائے، اور جب پیٹ فل ہو جائے تو ماں ہاتھ روک دیتی ہے، بہت مزیدار ہے مگر اب وومٹ کر دے گا، الوات پڑے محمد والے محمد، ایسے ہی ہے نا؟ تو کبھی بد ہضمی مادیات میں ہوتی ہے اور کبھی بد ہضمی روحانیات میں ہو جاتی ہے، تو اتنی ہی بندگی کرو خدا کی جتنا بندگی میں ذائقہ ملتا رہے۔ اپنے آپ کو روکتے ہوئے کہ نعمت صحت، برمکی خاندان کا حوالہ موجود ہے کہ باپ کی بد دعا سے برس کا داغ پیدا ہوا، کہ باپ نے دعا دی برس کا داغ ختم ہو گیا۔ نعمت صحت دوسرا حوالہ، دعائے مشلول کا پس منظر کیا ہوا تھا؟ اسے فالج کس کی بنیاد پر ہوا تھا؟ باپ کی بد دعا کی بنیاد پر۔ باپ نے دعا دی اور خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر اس نے توسل کیا، باپ کے مرنے کے بعد روحانی باپ نے پہنچ کر مسئلہ حل کر دیا۔ تو اگر باپ مر جائے تو گھبرائے نہیں، مومن یتیم باپ کے مرنے سے نہیں ہوتا، اس کا امام نہ ہو وہ یتیم ہوتا ہے۔ دعائے مشغول مل گئی، باپ نے معاف کیا تھا، اور ماں اگر بد دعا دے تو عافیت چھن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی مثالیں ہیں کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، عافیت ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ کہ اگر ماں کی بد دعا کا اثر دیکھنا ہو تو انسان دیکھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہے، ماں کی بد دعا کا اثر دیکھے انسان جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہے، ماں کی بد دعا کا اثر دیکھے عبادت میں ذائقہ نصیب نہیں ہے۔ اور چلیں محرم کی آج 13 تاریخ، اور بہرحال شارجہ کے جو اوقاف جعفریہ نے ہمیشہ کیلنڈر تقسیم کیے نماز کے اوقات کے، اس کے علاوہ پورے سنے ہجری کے واقعات کے حوالے سے ان میں محرم کی 13 تاریخ کا عنوان لکھا گیا، دفن شہدائے کربلا۔ محرم کی 13 تاریخ گرچہ بندوبست تو امام نے پہلے کر دیا تھا، جب محرم شروع ہوا اور قافلہ کربلا پہنچا 2 محرم کو، امام نے زمین خرید فرمائی، اور زمین خرید فرمانے کے بعد بنی اسد کے زمینداروں کو زمین واپس ہبہ کر دی کچھ شرائط کے ساتھ، ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ میرے زائروں کو قبر کا نشان بتانا، میرے زائروں کو پھوکا نہ رہنے دینا، اپنا مہمان بنانا، ہماری قبروں پر اب ہل مت چلانا، اس پر زراعت مت کرنا، یہ 3 شرطیں تو یہ معاہدے میں شامل تھیں، اور ایک عمومی شرط تھی مولا کی۔ پہلے مردوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ ہماری لاشوں کو دفن کر دینا، پھر جمع فرمایا عورتوں کو اور ان سے فرمایا کہ اگر تمہارے مرد دفن نہ کر سکیں تو تم نہر فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا، تو ہمارے بدنوں پر مٹی ڈال دینا۔ پھر بچوں کو جمع فرمایا اور بچوں سے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ماں اور باپ میں بھول جائیں تو بچوں میدان کربلا میں کھیلنے کے بہانے آ جانا، اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دیں۔ تو انتظام تو امام نے پہلے کر لیا تھا۔ بنی اسد کا قبیلہ آج بھی کربلا میں عجیب انداز سے آتا ہے، ہاتھوں میں بیلچے لیے ہوئے، کودال لیے ہوئے، سرکار سید الشہداء کے روزے پر ایک ہی آواز دیتے، مولا آپ نے یاد کیا تھا اور آج ماتم کرنے کے لیے آئے۔ تو محرم کی 13 تاریخ قافلہ چلا گیا 11 محرم کو، اب 11, 12 اور 13 ان کے درمیان کی کوئی وقت کی بات ہو سکے گی کہ شاید شب 12 میں ہوا ہو، 12 کے دن میں ہوا ہو، شب 13 میں ہوا ہو، یا خود 13 محرم کو یہ واقعات پیش آئے۔ ممکن ہے کہ اس میں وقت لگا ہو، آہستہ آہستہ کر کے لاشیں دفن ہوئے ہوں۔ کچھ تھوڑا سا مشکل سا مسئلہ ہے، آسان کرتا ہوں۔ کتنے لاشیں دفن کیے بنی اسد کے زمینداروں نے؟ کیا ایک قبر کھودی تھی، اجتماعی قبر، اور سب میں اس کو رکھ دیا تھا، یا فردن فردن قبریں کھودی گئیں؟ ایک قبر کھودنا اور ٹائم کتنا لگتا ہے، اور اگر 72 قبریں کھودی گئی ہوں گی وقت کتنا لگا ہوگا؟ تو بنی اسد کے زمینداروں نے ایسا نہیں کیا ہے کہ اجتماعی قبر بنائی ہو، اس میں سب کو لٹا دیا ہو، بلکہ گنج شہیدہ پورا قبرستان ہے، اتنا بڑا قبرستان ہے۔ اس کے دو حوالے ہیں، ایک تو علماء عرفان کہتے ہیں جب امام علیہ السلام کے ذریعے پر جاؤ تو 5 جناب علی اکبر کی طرف جب کھڑے ہو تو خیال کرنا جہاں کھڑے ہو وہاں نیچے بھی شہداء کربلا ہیں۔ یہ علاقہ شروع ہوتا جناب علی اکبر سے اور جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر تک پورا علاقہ یہ شہداء کا قبرستان ہے۔ ایک دلیل، ایک اور دلیل، جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری جب 40 پہ کربلا پہنچے تھے تو کربلا میں صرف قبرستان دیکھا تھا، اور عطیہ ابن عمران اللوفی سے فرماتے ہیں ان قبروں میں قبر حسین کون سی ہے؟ اس کا مطلب کہ چاروں طرف سے امام کی قبر کو قبریں گھیرے ہوئے تھیں۔ تو عمران بن عطیہ الوفی نے کہا تھا کہ یہاں قبر حسین کون سی ہے نہیں معلوم، کسی قبر پہ نام لکھا ہوا نہیں ہے، نام لکھا ہے امام نے بعد میں، چوتھے امام نے اپنے بابا کی قبر پر نام لکھا بابا کے سر کو دفن کرنے کے بعد، اس سے پہلے نام لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو جابر کہتے ہیں اچھا ایسا کر، مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دے۔ میں نے اس لیے بات یہاں تک پہنچائی ہے کہ ممکن ہے کہ 12 محرم سے آہستہ آہستہ بنو اسد نے آغاز کیا ہو، کچھ لاشیں دفن ہوئے ہوں 12 کو، کچھ دفن ہوئے ہوں 13 کی شب میں۔ البتہ سید سجاد با اعجاز امامت پلٹ کر آئے تھے، اور ایسے پلٹ کر آئے تھے کہ بنو اسد کے زمیندار بہت خوف کی حالت میں لاشیں اٹھا رہے تھے کہ کہیں لشکر یزید کا کوئی دستہ یہاں نہ پہنچ جائے۔ جب امام سجاد کو آتے ہوئے دیکھا پہچان نہیں پائے، چھپ گئے جھاڑیوں کے پیچھے۔ کربلا میں جھاڑیاں تھیں، جی ہاں جھاڑیاں بھی تھیں، ریت کے ٹیلے بھی تھے، کھجور کے درخت بھی تھے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو حضرت عباس کا شانہ قلم کرنے والا کہاں چھپ کر وار کیا تھا؟ پھر کچھ باتیں وہ ہیں جو انسان کو سمجھانی پڑتی ہیں کہ ایسے حالات تھے کربلا کی زمین میں، زراعت نہیں تھی مگر جھاڑیاں تھیں، ٹیلے تھے، کھجور کے درخت تھے۔ چھپ گئے، چوتھے امام کو آتے ہوئے دیکھا نہیں پہچان پائے، کون آتا ہے اجنبی، اور پہچانتا کوئی کیسے امام سجاد کو؟ अगर अगर 22 साल का जवान 22 साल का लगे, समझ में आता। और 22 साल का जवान अगर बरसों का बूढ़ा दिखाई दे, पहचान में कैसे आएगा? छुप गए। जब इमाम करीब आए, आवाज दी, डरो मत, आओ मेरे करीब आओ। पूछा, आप कौन? कहा, मैं हुसैन का यतीम हूं, मैं तुम्हारी इमदाद के लिए आया हूं, अपने बाबा को दफन करने आया हूं। बस रोने वालों, दो तीन जुमले और सुनना, आपकी आंखों में आंसू आ गए। मुहर्रम की 13 तारीख है, कितना मुश्किल काम है, लाशें बेगोरो कफन थे। बनी असद के जमींदार रोते थे कि मौला सज्जाद, मौला हमने अजीबो गरीब वाकयात करबला में देखे। क्या देखा तुमने? कहा, हमने देखा मुहर्रम की 11 तारीख जब काफिला चला गया, तब लाशें तो अकेली हैं, उन पर रोने वाला कोई जाहिरन मौजूद नहीं था, मगर मौला जब मुहर्रम में 12वीं शब आई है, मुहर्रम की 12वीं शब आई है करबला में, तो हर हर एक लाश के पास से बीबी के रोने की आवाज, ऐसा लगता था बीबियां गई नहीं हैं, बल्कि करबला में लाशों के करीब बैठी हुई हैं। कहते मौला, एक और मसला सामने आया कि हर लाश के करीब रोशनी नमूदार थी, ऐसा लगता था चिराग रोशन किए गए शाम गरीबा के बाद। अगली रात जब आई है तो करबला में शहीदों के लाशें हैं, रोने के लिए कौन आया है? कौन आया है सिवाय जहरा, हुसैन की दुखियारी माँ। इमाम सज्जाद ने इरशाद फरमाया, अच्छा आओ आओ मिलकर लाशों को दफन करें। ये कहते हैं कि मौला, तमाम तमाम लाशें हमने दफन किए हैं, कुछ लाशें ऐसे हैं जो मखसूस दिखाई देते हैं। मौला, एक अजीब लाश है मैदान करबला में, बिल्कुल स्याह रंग है उस लाश का, इतनी खुशबू है, इतनी खुशबू है। वैसे तो हर लाश के पास से खुशबू आती, मातमदारो जब कुछ तुम आजा खाना सजाते हो, अपने खुलूस के साथ मौला की मोहब्बत ने पाकीजगी के साथ एक ऐसी खास खुशबू अता होती है जो किसी और शय की नहीं होती। अगर अजा खाने में खुशबू है तो लाशों में खुशबू क्यों ना होगी? इत्तिबतुम व ताबतिल अर्जुल्लती अंतुम फीहा दुफिनतुम। ए अंसारा ने हुसैन, तुम खुद भी तैयब व ताहिर, जिस जमीन में दफन किए गए वो भी तैयब व ताहिर। रोने वालों, इमाम सज्जाद ने फरमाया, हाँ हाँ, अरे वो मेरे बाबा का चाहने वाला अबू जर का गुलाम जॉन, जिसके रुखसार पर मेरे बाबा ने रुखसार वाला था और दुआ दी थी कि खुदाया इसके रंग को नूर में तब्दील कर दे। अजरकुम अल्लाह। रोने वालों, 13 मुहर्रम और इमाम पहुंचे हुए करबला मौला में, लाशें दफन हो रहे हैं। बस दो जुमले और सुनना, मजलिस तमाम हो गई। पहला एक सवाल किसी ने किया था करबला के बहुत अरसे बाद ये सवाल किया गया था एक ऐसे अजीम आरिफ से, जिनको खुदा ने इतना बड़ा एजाज दिया कि उनको 1000 साल, करबला के 1000 साल के बाद उन्हें करबला बाकायदा लाइव दिखाई गई थी। आगाए महदी बहरुल उलूम, इन्होंने चिल्ला किया था मौला की बारगाह में, वजीफा किया था, और इनकी एक तमन्ना थी, ना औलाद, ना सेहत, ना इल्म की वसत, ना कोई और, एक थी, मुझे करबला बाकायदा करबला दिखा दे। तो इन्हें खैमे दिखाए गए थे, इन्हें इमाम अलैहिस्सलाम और हबीब इब्ने मज़ाहिर खैमे के बाहर खड़े वो दिखाई दिए थे। ये इनसे सवाल किया गया था। इतना बताएं कि शहजादे अली असगर कहां दफन है? बस दो जुमले आप मातम करें, पुरसा दें, मजलिस तमाम हो गई। शहजादे अली असगर कहां दफन है? रोने लगे, खामोश हो गए। बाद में हालत ख्वाब में किसी ने इनसे कहा, आप बताते क्यों नहीं कि सैयद सज्जाद ने اپنے 6 مہینے کے بھائی کو بابا کے سینے پہ لٹایا تھا. سوچتا ہوں سینے پہ لٹانے کے لیے ایک کام تو کیا ہوگا نا, سینے میں لگے ہوئے تیروں کو نکالا ہوگا. مولا حسین آپ نے اکبر کے سینے سے ایک بچی کا پھل نکالا, آئیے آپ کا بیٹا سجاد آپ کے سینے سے وہ سارے تیروں کو نکال رہا ہے. استر کو لٹایا باپ کے سینے پر. امام کا جملہ تھا نا, جب سکینہ سے ودا ہو رہے تھے تو فرمایا تھا بیٹی ماں کے پاس سو جانا. بچی کہتی بابا ماں کے پاس تو بھیا اصغر سوتا ہے. امام نے فرمایا تھا بیٹی آج کے بعد سے اصغر ہمارے پاس سوئے گا. اپنے بابا کے سینے پہ لٹایا. اور دوسرا جملہ, جب اکبر کی لاش کو سید سجاد نے اٹھایا اپنے بابا کے پہلو میں لٹا دیا تاکہ جب بھی کوئی زائر قبر حسین پر آئے قبر علی اکبر تلاش نہ کرنی پڑے. اتنی محبت تھی سینے پہ اصغر سوئے قدموں میں علی اکبر.
ولعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار پروردگار عباس علمدار کا واسطہ, پروردگار حسین کے 6 مہینے کے اصغر کا واسطہ, پروردگار حسین کے 18 برس کے اکبر کا واسطہ. پروردگار کتنا مشکل کام تھا جب میرے چوتھے امام نے لاشوں کو دفن کیا. پروردگار پروردگار واسطہ سرکار سید الشہداء کا تمام پر پرسہ اور ماتم کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما, مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما, جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جہاں جہاں فرش عزا بچھائے جا رہے ہیں تمام مقامات کی حفاظت فرما, تمام تر باطل قوتوں کو نیست و نابود فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار عزاداری سرکار سید الشہداء کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا 40 قریب ہے مالک عاشور ہو چکا ہے, روضہ زینب کبریٰ کی زیارت کے راستے کھول دے پروردگار تاکہ 40 منانے والے روضہ زینب کبریٰ پر جا کر 40 منا سکیں. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا فرش عزا کا واسطہ ہمارے والدین کو بخش دے پروردگار, جنہوں نے ماتم کرنا سکھایا علی کی محبت سکھائی انہیں معاف فرما دے, ان کے درجات بلند فرما دے. پروردگار جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ ان کی اولاد پر تا دیر قائم فرما دے, اور جن کے والدین انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما دے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.
Hey.